الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, حدیث سے قرآن مجید کے مدعا میں تغیر و تبدل کی بحث میں ہم نے چار روایتوں کا مطالعہ کیا ہے جو اس معاملے میں بالعموم پیش کی جاتی ہے. جو آخری بحث ہے اس کا ایک مرتبہ پھر خلاصہ کر لیجئے, یعنی اس میں غلطی کیسے ہوئی ہے. پہلی غلطی تو البکر و بالبکر کے اسلوب کو سمجھنے میں ہوئی. عام حالات میں جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو اس کا وہ وہی ترجمہ کرتا ہے جو ہمارے عزیز نے یہاں کر کے مجھ سے سوال کیا تھا, لیکن عربی زبان اور خاص طور پر قرآن مجید کی عربی میں یہ اسلوب کئی پہلوؤں سے آتا ہے. مثلا اس کی ایک بڑی ہی عمدہ مثال خود قرآن میں ہے. قرآن مجید میں جہاں قصاص کا قانون بیان ہوا ہے وہاں ہے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد, یعنی آزاد کے بدلے میں آزاد قتل کیا جائے, غلام کے بدلے میں غلام قتل کیا جائے. تو اب بظاہر تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی قبیلے کے آزاد نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں تو آزاد قتل کیا جائے گا, لیکن اگر غلام قتل کیا گیا تو اس کے بدلے میں آزاد قتل نہیں کیا جائے گا, بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے. تو اس اسلوب کو بھی جب لوگ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو وہ اس اشکال سے دوچار ہوتے ہیں, جبکہ عربیت کے صحیح اسلوب پر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آزاد قاتل ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد, غلام قاتل ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام, عورت قاتل ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت. یہ اب ظاہر ہے کہ اس وقت کرنے کی بحث نہیں ہے. یہ سارا جھگڑا اصل میں الف لام کے بعد جو دی ہے عربی میں اس کے بعد اسالیب کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے. تو یہاں بھی اگر ذرا مہذب اسلوب میں اس کو بیان کیا جائے تو گویا اسلوب یہ ہے کہ کمارا فائل ہو یا مفعول اس کی سزا یہ, یعنی یہ اسلوب ہے. میں اس کی مزید توضیح نہیں کر سکتا. تو ایک غلطی یہ ہوئی. دوسری جو غلطی ہوئی اس معاملے میں وہ یہ کہ سزائیں چونکہ یہاں جمع ہو گئی ہیں, یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی, 100 کوڑے اور رجم, تو اس میں بیان قانون کے اسلوب کو ملحوظ نہیں رکھا گیا جس کی میں نے ابھی مثال دی. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک جرم کے معاملے میں 2 سزائیں بس یوں ہی جمع کر دیں. اگر قانون کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جرم کی سزا یہ ہے, دوسرے جرم کی سزا یہ ہے, تو پھر جس مجرم پر اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے اگر یہ بتایا گیا ہے یا ایف آئی آر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس مجرم پر دفعہ 318 بھی لگا دی گئی ہے, 304 بھی لگا دی گئی ہے, 302 بھی لگا دی گئی ہے, تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ مجرم سے کہیں جرم تو ایک سے زیادہ سرزد نہیں ہوئے. تو ظاہر ہے کہ جب مختلف دفعات کا اطلاق کیا جائے گا تو اسی طرح اس کو لیا جائے گا. تیسری جو غلطی اس معاملے میں لوگوں سے ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے اس سارے حکم کو اس میں بدکاری دیکھ کر متعلق کر دیا سورہ نور کی آیت. اب جب اس سے متعلق کر دیا تو پھر وہ کسی طرح سلجھنے میں نہیں آئی. تیسری غلطی اس معاملے میں یہ ہوئی. تو اس کا جو نتیجہ نکلا وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا. چنانچہ دیکھیے میں اس کا آپ کو مختصر سا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ نتیجہ کیا نکلا, یعنی ہمارے جو جلیل القدر ائمہ ہیں انہوں نے کیا کیا. یہ بحث میں نے برہان میں کی ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بحث کی ہے. تو اس میں بس ایک پیراگراف ہے جس میں خلاصہ کر دیا میں نے آراء کا. اس میں شبہ نہیں کہ قرآن مجید کا یہ حکم اپنے اسلوب کے اعتبار سے بہت کچھ شر و بدعت کا متقاضی ہے, لیکن ہمارے فقہا نے اس کے ساتھ جو طرفہ معاملہ کیا ہے اس کی روح سے احناف کے نزدیک یہ سزا صرف قوارے زانیوں کے لیے ہے, یعنی سورہ نور والی. شادی شدہ زانیوں کی سزا سنت نے مقرر کی ہے اور وہ رجم یعنی سنگساری ہے. شادی شدہ زانیوں کے بارے میں یہی رائے شوافی اور مالکیہ کی ہے. رہے غیر شادی شدہ زانی تو امام شافعی, امام احمد, امام داؤد, اسحاق بن راہویہ, سفیان ثوری, حسن بن صالح اور ابن ابی رالہ, یہ یعنی پہلے دور کے جلیل القدر فقہا ہیں. ان میں سے شہرت تو ائمہ اربع کو زیادہ ہوئی ہے, لیکن اصل میں یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کام کیا ہے فقہ پر. ان کی سزا بھی سنتی سے اخذ کرتے ہیں اور وہ ان کی رائے کے مطابق مرد و عورت ہر 2 کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے, یعنی وہ کنواروں کے لیے بھی یہی کہتے ہیں. امام مالک اور امام اوزائی بھی کمارے مردوں کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی کے قائل ہیں. امام احمد اسحاق بن راہوی اور داؤد ظاہری شادی شدہ زانیوں کے معاملے میں بھی ان حضرات سے متفق نہیں ہیں. ان کی تحقیق کے مطابق شادی شدہ زانیوں کو قرآن مجید کی روح سے 100 کوڑے مارنے کے بعد سنت کی پیروی میں سنساری کی سزا دی جائے گی. یہ اس معاملے میں فقہا کے مسالک کا خلاصہ ہے. غلطی کیسے لگی وہ میں نے آپ بتا دی ہے. یعنی کسی روایت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر محکم کھڑا رہا جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں ایک عملی صورتحال درپیش ہے, اس کو کیسے سمجھنا ہے, اس میں کیا مراحل ہو سکتے ہیں. واقعات سے یعنی جو رودادیں ہیں مقدمات کی, اس میں چونکہ حضور نے رجم کے ساتھ 100 کوڑے کی سزا جمع نہیں کی, اس کو بھی میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وہ اصل میں اخلاقیات قانون کا تقاضا ہے. یعنی جب موت کی سزا دی جائے گی تو پھر کیا وجہ اگر پہلے 100 کوڑے مار کے آدمی کو رجم کیا جائے. یعنی پھر ٹھیک ہے آخری سزا دے دی گئی, اور یہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے. موت کی سزا کے بعد پھر یہ نہیں ہوتا آپ نے کہا محمد خان ڈاگو کی سزا 90 سال کی یہ ہو گئی, 50 سال کی یہ ہو گئی, 70 سال کی یہ ہو گئی. موت کی سزا تو بس ختم, اس کے بعد پھانسی دے دی جاتی ہے تاکہ معاملہ ختم کر دیا جائے. تو یہ اس کی نوعیت ہے. میں اس مسئلے کو حل کرنے کی تاریخ کے بارے میں بھی یعنی علمی دھیانت کا تقاضا ہے کہ چند اشارات کر دوں. اس پر چونکہ میں بہت تفصیل کے ساتھ لکھ چکا ہوں, اور یہاں خاص طور پر اس کی اس تاریخ کی طرف اشارہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ روایت کو جس زاویے سے میں دیکھتا ہوں اس میں میں منفرد ہوں, لیکن بہرحال اس مسئلے کے سلجھنے کی جو تاریخ ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے. مسئلہ ایسا ہی تھا, فقہا کے مسالک بھی اسی طرح تھے, اور سب سے بڑھ کر یہی مسئلہ موضوع بنا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید کی آیت بھی بالکل صاف ہے, الزانیت و الزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ, اور اس بات کا انکار بھی ممکن نہیں تھا تاریخی طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکاری کے بعد مجرموں کو سنگساری کی سزا دی. یعنی یہ مسئلہ تھا. اب سب سے پہلے خوارج اس پر حملہ آور ہوئے, اور انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو ہمارے زمانے میں بعض لوگوں نے اختیار کیا, یعنی جو بہت زیادہ ریاضت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے معاملے کو سمجھنے کے لیے. آسان طریقہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کچھ چیز نہیں ہے, لہذا ہم رجم کے واقعے کا انکار کرتے ہیں. یعنی کربلا کا واقعہ ہوا ہی نہیں, یا جنگ صفین اور جنگ جمل ہوئی نہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے, ہمارے بڑے صاحب علم بزرگ کے بعد تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ صاف سی بات ہے کہ صحابہ کرام لڑی نہیں سکتے. جنگ جمل ہوئی ہے, جنگ صفین ہوئی ہے, تفصیلات کے بارے میں تو تاریخی روایات میں کچھ ہو سکتا ہے, لیکن آپ یہ کہ جنگ عظیم ہی نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ نہیں ہو سکتا تو لہذا نہیں. اس معاملے میں طریقہ جو انہوں نے یہ اختیار کیا, اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد خوارج متون ہوئے. یعنی عام طور پر یہ کہا گیا کہ دیکھو انہوں نے کیسی بات ہے, بات کا انکار کر دیا, لیکن مسئلہ کیسے سلجھایا جائے. تو مسئلے کی نوعیت وہی رہی. سب سے پہلے ایک مختصر سا نوٹ اس کے اوپر لکھا امام حمید الدین فرائی نے. سب سے پہلے ہماری امت کی جو معلوم تاریخ ہے علمی, اس میں ان کا ایک مسودہ ہے, وہ شائع تو نہیں ہوا ابھی تک, احکام الرسول کے عنوان سے کوئی 2 یا 3 صفحے کا مسودہ ہے. اس کا مختصر سا ترجمہ کر کے عربی میں ہے, وہ خالد مسعود صاحب نے تدبر قرآن میں شائع کر دیا تھا, تدبر رسالے میں شائع کر معذرت کے ساتھ. تو اس مسودے میں انہوں نے پہلی مرتبہ یہ جملہ لکھا کہ یہ جو اس روایت میں عبادہ بن سامت کی یہ روایت ہے, اور یہی تنہا روایت ہے اصل میں اس معاملے میں جو واقعات سے ہٹ کے مسئلے کو بیان کرتی ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر یہ لکھا کہ اس میں جو رجم ہے یہ نور کے تحت نہیں ہوا, یہ مائدہ کے تحت ہوا. یعنی سب سے پہلے گویا انہوں نے ماخذ تبدیل کیا, اور یہ گویا بریک تھرو تھا مسئلے میں. یعنی توجہ دلائی انہوں نے کہ یہ سزا حقیقت میں 100 کوڑے والی آیت کے تحت دی نہیں گئی, بلکہ یہ مائدہ کی تقتیل کے تحت دی گئی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر مولانا امین اثر اصلاحی نے تدبر قرآن میں جب اس پر تفصیل سے لکھا تو انہوں نے اس کو موقت کر دیا. مائدہ میں پہلے بیان کیا اس کو, پھر سورہ نور آئی تو اس میں بیان کر دیا. اسی پر وہ بڑا ہنگامہ ہوا جس کے بعد مجھے فقہ کے میدان میں میں نے عرض کیا تھا کہ اترنا پڑا, ورنہ یہ میری دلچسپی کا مضمون نہیں تھا. تو انہوں نے اس کو بیان کیا, لیکن روایت کو جس زاویے سے انہوں نے لیا ہے اس سے مجھے اتفاق نہیں تھا, اور وہ آپ تدبر قرآن میں پڑھ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے, ہم زیر بحث لائیں گے تفصیل کے ساتھ جب حدود و تعبیرات کے باب کا مطالعہ کریں گے. میں روایت کو جس زاویے سے دیکھتا ہوں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اسی طرح واقعات کو جس طرح متعلق کرتا ہوں یعنی جس میں حضور نے صرف رجم کی سزا دی ہے وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. تو چونکہ اس کو دیکھنے کے لحاظ سے میں زاویہ نظر میں منفرد ہوں تو اس وجہ سے میں نے ان کا حوالہ نہیں دیا, لیکن علمی دیانت کا تقاضا یہ کہ یہ بتا دوں آپ کو کہ اس میں کن کن مراحل سے گزر کر یہ بات واضح ہوئی ہے, اس طرح واضح ہوئی ہے. کیا لکھا؟ نہیں, مولانا فرائی نے تو رجم کا بالکل انکار نہیں کیا, اس سے بڑی تہمت کوئی ہو نہیں سکتی. ہم نے کوئی رجم کا انکار نہیں کیا. ہاں مطلب حد کے کریں یا تعزیر کریں, ہم نے تو یہ بتا دیا کہ یہ اصل میں روایت کا کیا ماخذ ہے. یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ انکار کرنے والے تو انکار کرتے رہے ہیں, یعنی پرویز صاحب نے بھی انکار کیا ہے, سر سید نے بھی کم و بیش انکار ہی کیا اور لوگوں نے بھی کیا ہے. انکار نہیں زیر بحث, روایت کو سلجھانے کا عمل, اس کی تاریخ میں نے آپ کو بتائی کہ سب سے پہلے مولانا حمید الدین فرائی نے اس روایت میں رجم کے لفظ کو اٹھا کر نور کے بجائے اس کو مائدہ سے متعلق کیا, اور جیسے ہی متعلق کیا تو بریک تھرو ہو گیا. یعنی اس کے فوراً بعد گویا بات سمجھ میں آنے لگ گئی. اب تو پھر اگلے مراحل ہے نا کہ وہ روایت کو میں واؤ کو کس معنی میں لیا جائے گا, البکر و بالبکر کو کس معنی میں لیا جائے گا. اس میں چونکہ میں منفرد ہوں تو میں نے اپنی بات آپ کو بتا دی. تو یہ صورتحال ہے. یہ صورتحال جب آپ میرے زاویے سے دیکھیں گے تو قرآن مجید کی دونوں آیتیں بھی اپنی جگہ قائم ہیں, روایت میں بھی کوئی نئی بات بیان نہیں ہوئی اور واقعات بھی بالکل ٹھیک ہے, یعنی ایسے ہی ہونے چاہیے تھے. تو میں نے اس پر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی قرآن کے مدعا میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں کرتا. اب اس کے بعد پانچویں چیز, یہ پانچویں چیز وہ واحد چیز ہے کہ جس میں ہماری علمی دنیا کی ایک غیر معمولی شخصیت مسئلے کو حل کر چکی. یعنی اس میں زمخشی نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے, میں نے اس کا پورا اقتباس آگے نقل کر دیا اور بتا دیا ہے کہ اس نے اس مسئلے کو کیسے دیکھا ہے. سب سے پہلے مسئلے کی نوعیت زبان کے لحاظ سمجھ لیجیے, چونکہ وہ زبان کا ماہر ہے, زبان کے اسالیب پر اس کی بڑی گہری نظر ہے, تو اس وجہ سے وہ ٹھیک اس جگہ کے اوپر پہنچ گیا اس معاملے میں. صورتحال یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید ہو یا کوئی دنیائی کتاب ہو, اس میں لفظ جو ہے ایک اس کی ہوتی ہے لغوی تحقیق اور اس کے لغوی اطلاقات, وہ بالکل منطقی طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں, اس کے معنی جب بیان کیے جائیں گے. ایک ہوتا ہے عرف استعمال, یعنی لفظ کو آپ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر استعمال کرتے ہیں, تو جب بھی کبھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اصل میں اس کے منطقی اطلاقات میں نہیں استعمال کیا جاتا, وہ ہمیشہ عرف میں استعمال کیا جاتا ہے. یعنی لفظ کے بارے میں یہ ایک اصولی بات ہے. یہ جو اصولی بات ہے, اگر کوئی شخص اس کا بہت تفصیلی مطالعہ کرنا چاہے تو بڑی نفیس بحث کی ہے امام شاطبی نے الموافقات میں. ہمارے یہاں اصول فقہ کی جو غیر معمولی کتاب لکھی گئی ہے وہ شاطبی کی موافقات ہی ہے. علامہ اقبال نے بھی خاص طور پر اس کو پڑھنے کا ریکنسٹرکشن مشورہ دیا اسی پہلو سے کہ بعض نازک چیزوں کے معاملے میں بہت ٹھیک اپروچ انہوں نے اختیار کی. تو اس پر بڑی تفصیلی بحث ہے اس میں. میں نے اس بحث کے کچھ حصے اس وقت نقل کیے تھے جب مجھے رجم کی بحث کرنا پڑی ہے. تو عرف استعمال کے لحاظ سے لفظ جو ہے وہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے, یہی زبان کا عام اسلوب ہے. یعنی عربی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ دنیا بھر کی زبانوں میں یہی ہوتا ہے. اس دیکھیے ایک بڑی سادہ سی مثال آپ دیکھ لیجیے. مثال کے طور پر لفظ گوشت ہے. اب گوشت اپنی لغت کے لحاظ سے, اپنے منطقی اطلاقات کے لحاظ سے تو گوشت ہے نا, یعنی مچھلی کا بھی گوشت ہے, گو کا بھی گوشت ہے, مرغی کا بھی گوشت ہے. لیکن آپ دیکھیے ہمارے یہاں عرف استعمال میں ایسا نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ گھر تشریف لائیں اور بیگم کے گوشت پکایا تو آپ کا کبھی دھیان مچھلی کی طرف نہیں جائے گا. یہ عرف استعمال ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو ویسے تو گوشت ہے لیکن عرف میں آپ کا دھیان کبھی اس طرف نہیں جائے گا. یعنی آج گوشت پکایا ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کے دیکھیے گوشت پکایا ہے یہ کہنے کے بعد مرغ پکایا ہے بھی شامل نہیں ہوتا عرف استعمال میں اس کے اندر بسا اوقات. تو یہ ایک سادہ مثال میں نے آپ کو دی. اچھا, اس سادہ استعمالی کے لحاظ سے بعض وقت جو لغوی پس منظر ہوتے ہیں وہ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں لفظ کے اندر سے. یعنی آپ دیکھیے اس کی ایک بڑی دلچسپ مثال جو ہمارے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک گاڑی چلی, ٹرین ہوتی ہے نا, گاڑی ریل گاڑی چلتی ہے تو ہر ٹرین پیسنجر ٹرین ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا بھائی. پیسنجر کا مطلب مسافر ہے, لیکن عرف استعمال میں ہر ٹرین کو پیسنجر ٹرین نہیں کہتے. یعنی عرف میں جو گاڑی ہر ہر اسٹیشن پر کھڑی ہو اس کو پیسنجر ٹرین کہتے ہیں. اب دیکھیے لفظ کہاں سے چلا, کہاں رہ گیا. ہوا یہی کہ شروع شروع میں تو پیسنجر ٹرین مسافر ٹرین کے لیے استعمال ہوا ہوگا نا, لیکن جیسے ایکسپریس ٹرینیں چلنے لگ گئیں تو اس کے بعد اب کوئی یہ نہیں بولتا. یعنی اگر میں مثال کے طور پر پشاور جاؤں اور جو رات کو 10 بجے بڑی مشہور گاڑی چلتی ہے اس پر جاؤں, میں ایک سفر اس پر کر چکا ہوں, وہ کیسے چلتی ہے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی آدمی ہے اس پہ سفر کرے, یا ماڑی انڈس جو ہے یہ جو میاں والی جاتی ہے اس پر سفر کرے, اسے پتا چلتا ہے پیسنجر ٹرین کیا ہوتی ہے. مولانا مودودی مرحوم سے ایک مرتبہ خان زمان نے کہا کہ میں میاں والی جا رہا ہوں, تو انہوں نے کہا کیسے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ماڑی انڈس سے. انہوں نے کہا آپ کے یہاں کوئی چنگی انڈس نہیں چلتی؟ مولانا بڑے بدلاسن آدمی, بات بڑے ہی دلچسپ بتائے تھے ان کے. جماعت اسلامی کے ایک بزرگ ہوتے تھے باقر خان صاحب, ان دو تین شادیاں بھی کی. مولانا جیل سے رہا ہوئے وہ استقبال کرنے کے لیے گئے, ساتھ اپنا ایک بچہ بھی لے گئے. جب مولانا باہر نکلے تو انہوں نے اپنے بچے کا تعارف کرایا, انہوں نے کہا کہ یہ کون سی باقر خانی کا کلچا ہے؟ تو باقر خان اور جو لاہور کے پس منظر میں آپ باقر خانی اور کلچے سے اگر واقف ہیں تو آپ اس کا لطف اٹھا سکتے ہیں. بہت بدرسنج آدمی تھے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ عرف استعمال ہوتا ہے لفظوں کا. یعنی اب اگر فرض کر لیجئے کہ پیسنجر ٹرین ہمارے عرف میں بولا جائے تو اس سے مراد مسافر ٹرین نہیں ہوتی, اس سے مراد ہر اسٹیشن پر کھڑی ہونے والی. یعنی ایکسپریس ٹرین کے مقابل میں یہ لفظ استعمال ہونے لگ گیا. اس اصول کو سمجھ لیجئے. یعنی اگر آپ چاہیں گے تو میں دسیوں مثالیں آپ کی زبان سے دے دوں گا. یہ بہت عام طریقہ ہے. اصول کی بات یہ ہے کہ لفظ کو کبھی بھی اس کے لغوی اطلاق میں نہیں لیا جاتا, بلکہ ہمیشہ عرف استعمال کے لحاظ سے لیا جاتا ہے. زمخشری نے اسی اصول کو اپلائی کیا اور آپ دیکھیں اس مسئلے کو سلجھایا جو اب پانچویں بحث پہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں ان میں سے ایک میتا یعنی مردار بھی ہے. ہم بحث کر چکے ہیں نا کہ چار چیزیں کھانے کے لیے حرام کی گئی ہیں, ان میں ایک میتا یعنی مردار بھی ہے. عربی زبان کے اسالیب سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا ایک لغوی مفہوم بھی ہے اور یہ عرف و عادت کی رعایت سے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی جیسے ہمارے ہاں گوشت عرف و عادت کے لحاظ سے بھی استعمال ہوتا ہے, اور لغت میں اگر گوشت کے معنی بیان کرنے ہوں تو وہاں پر یہ اپنے منطقی یا لغوی اطلاق میں بیان بھی کر دیا جاتا ہے. پہلی صورت میں یہ ہر اس چیز کے لیے مستعمل ہے جس پر موت وارد ہو گئی. یعنی میتا کا لفظ جو ہے یہ جب لغوی لحاظ سے استعمال کیا جائے گا تو ہر مردہ چیز میتا ہے. لیکن دوسری صورت میں عربیت سے آشنا کوئی شخص اسے مثال کے طور پر مردہ ٹڈی یا مردہ مچھلی کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. یعنی یہ ہوگا ہی نہیں استعمال. جیسے گوشت کا لفظ عرف میں استعمال نہیں ہوتا مرغی کے لیے یا مچھلی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا ہے اوہلت لکم میتتان و دمان فامل میتتان فالحوت والجراد و امت دمان فالقبض والطحال. تمہارے لیے دو مری ہوئی چیزیں اور دو خون حلال ہیں. مری ہوئی چیزیں مچھلی اور ٹڈی ہیں اور دو خون جگر اور تلی ہیں. یعنی یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ عرف استعمال سے جو استثناء نکل رہا تھا وہ اپنے زمانے میں جو چیزیں کھاتے تھے لوگ ان میں حضور نے اس کو بیان کر دیا کہ یہ ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کو اگر یہ مری ہوئی بھی ہو, مچھلی کو ہم ذبح نہیں کرتے, وہ مری ہوئی بھی کھا لیتے اس میں. اور کسی آدمی کے ذہن میں وہ کراہت نہیں آتی جو مردار کے بارے میں آتی ہے. اس لیے کہ مردار کا, اب دیکھیے یہ مردار کا لفظ, یعنی مردہ کا لفظ تو ہم ہر مری ہوئی چیز کے لیے بولتے ہیں لیکن مردار نہیں بولتے. تو میتا اصل میں بالکل مردار کے معنی میں ہے جو قرآن نے حرام کیا ہے جس کو, تو اس وجہ سے اس کا اطلاق نہیں ہوتا. امام اللغہ زمخشری لکھتے ہیں, یہ انہوں نے اس سے بحث کی ہے اور چونکہ اس کو انہوں نے سلجھا دیا ہے تو میں نے وہ بحث نقل کر دی ہے. یہ ان کا خاص انداز ہے. فَإِن قُلْتَ فِي الْمَيْتَاتِ مَا يَحِلُّ وَهُوَ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ, کہ اگر تم سوال کرو گے کہ مری ہوئی چیزوں میں تو کچھ حلال بھی ہیں. یعنی جب یہ آیت زیر بحث آئی ہے تو انہوں نے اس پر سوال اٹھایا, وہ ایسے ہی کرتے ہیں, اگر تم پوچھو گے تو میں یہ بتاؤں گا. فِي الْمَيْتَاتِ مَا يَحِلُّ, کہ مری ہوئی چیزوں میں تو کچھ ہمارے لیے حلال بھی ہیں, مثلا مچھلی اور ٹڈی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہلت اللہ میتتان و دمان, وہی روایت انہوں نے نقل کر دی ہے. کل تو وہ کہتے ہیں میں اس کا جواب یہ دوں گا, قصد ما یتفاہم الناس و یتعارفونہ فی العادہ, اس میں اصل میں لوگوں کے عمومی استعمال کا اسلوب ملحوظ رکھا گیا ہے. ما یتفاہم الناس و یتعارفونہ فی العادہ,
یعنی اس میں لفظ میتا عرف و عادت کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے. اگر ان کی مثالیں دیں, اللہ ترا ان القائل اذا قال اکل فلان المیتا لم یسبق الوہم من السمک والجراد, کہیں گے جب کوئی عربی بولنے والا یہ کہے گا کہ فلاں آدمی نے میتا کھایا تو ذہن جو ہے وہ مچھلی اور ٹڈی کی طرف نہیں جائے گا, یعنی عرف و عادت کے لحاظ سے جیسے گوشت بول کے ذہن مچھلی کی طرف نہیں جاتا ہمارا. کمال لو کالا دمن, اسی طرح کہ اس نے کہا کہ اس نے خون کھا لیا تو لم یسبق القبض والتحال, تو آدمی کا دماغ وہ تلی کی طرف نہیں جائے گا یا جگر کی طرف نہیں جائے گا اگرچہ وہ خون میں لتڑے ہوئے ہوتے ہیں. ولے اعتبار العادت والتعارف قالو, کہتے ہیں کہ عادت اور عرف کا, عرف اور عادت کا یہی اصول ہے جس کی بنیاد پر فقہا کہتے ہیں کہ من حلف لا یاکل لحمن فاکل سمکن لم یانس, کہ اگر کسی آدمی نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور اس نے مچھلی کھا لی تو قسم نہیں ٹوٹی. وَإِنْ أَكَلَ لَحْمًا فِي الْحَقِيقَةِ, اگر کس نے حقیقت میں گوشت کھایا ہے تو یہ انہوں نے مثال دے کے واضح کر دیا کہ اصل میں یہاں پر بھی قرآن کے حکم میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا, کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بتا دیا ہے کہ میتا یہاں عرف و عادت کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے, لہذا اس کا اطلاق بھی انہی صورتوں پر کرنا چاہیے, مچھلی وغیرہ پر اس کا اطلاق کرنے کی ضرورت نہیں. تو نہ کہیں میں نے کب دسترخوان پر سجا کے آپ کے سامنے رکھی ہے. عرب تو جو سہرائی ٹڈی ہے موٹی موٹی ہوتی ہے, بھون کے کھاتے ہیں بڑے مزے کے ساتھ. تو اس میں مجھے کچھ عرض نہیں کرنا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک ذی القدر اسکالر جو ہے اس مسئلے کو اس زاویے سے دیکھ کے حل کر چکے ہیں. میں نے صرف ان کا اقتباس نقل کر دیا اور بتا دیا ہے کہ اس میں یہ اصول ہے. تو ہمارے فقہا جو اس کو استثناء کی مثال میں پیش کرتے ہیں یا تغیر و تبدل کی مثال میں پیش کرتے ہیں, یہ زبان کے اس اسلوب کو ملحوظ نہ رکھنے کا نتیجہ ہے, ورنہ یہاں بھی اصل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اس کے بعد اب غالباً آخری چیز ہے, چوری کی سزا. قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اس طرح بیان ہوئی, وَسَارِقَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو ان کے عمل کی پاداش اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پر, اور اللہ غالب اور حکیم ہے. اس سے واضح ہے کہ یہ سزا چور مرد اور چور عورت کے لیے ہے. قرآن نے اس کے لیے سارق اور سارقہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں. عربی زبان کا ہر عالم جانتا ہے کہ یہ صفت کے سیگے ہیں, ایڈجیکٹیو استعمال کیے ہیں, یعنی یہ فعل نہیں استعمال کیا. عربی زبان میں جب کسی چیز کو آپ نے اطلاق میں بیان کرنا ہوتا ہے تو آپ بیان کرتے ہیں اس کو فعل میں, جس نے چوری کی. جب آپ کو اس میں اہتمام پیدا کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے صفت کا صیغہ استعمال کرتے ہیں, اور جب آپ اس کو اس سے بھی زیادہ اہتمام سے بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے کوئی اسم مستعار لے لیتے ہیں. زبان کی بحث کرتے ہوئے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اسم کا جو مستعار لینا ہوتا ہے وہ اپنے اندر ایک جہان معنی لیے ہوئے ہوتا ہے, یعنی وہ سادہ بات نہیں ہوتی. مثال دی تھی میں نے, یاد ہوگا آپ لوگوں کو, کہ مولانا شبلی نے جب وہ جنجیرہ سے واپس آئے ہیں اور ندوے میں تشریف لائے تو اس موقع پر یہ مصرع کہا, ان کی جو ایک بڑی مشہور غزل ہے فارسی کی, کہ حالیہ شبلی شدم رندے غزل خان نیستم, اب میں شبلی ہو گیا ہوں, اب میں رندے غزل خان نہیں ہوں, شبلی ہو گیا ہوں. یہ اسم کا استعمال ہے اور بڑا بلیغ استعمال ہے. مطلب یہ کہ اب میں رندے غزل خان نہیں رہا, میں اب ابا کبا ماما پہننے والا عالم فاضل شبلی مدرس پڑھانے والا تحقیق کرنے والا عظیم مورخ اب میں یہ ہو گیا ہوں. تو حالیہ شبلی شدم, یعنی چونکہ وہ اپنی شخصیت سے واقف تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ اصل شبلی واپس آ گیا ہے. تو یہ اسم کا استعمال ہے, یہ عربی میں بھی ہوتا ہے. تو یہاں قرآن مجید نے صفت کے سیگے استعمال کیے ہیں, یعنی فعل نہیں استعمال کیا. عربی زبان کا ہر عالم جانتا ہے کہ یہ صفت کے سیگے ہیں جو وقوع فعل میں اہتمام پر دلالت کرتے ہیں, یعنی صفت کا سیگا جب استعمال کیا جائے گا تو فعل کے واقع ہونے میں اہتمام کو بیان کرے گا, یعنی سادہ فعل اب نہیں رہے گا, وقوع فعل میں اہتمام پر دلالت کرتے ہیں. لہذا ان کا اطلاق فعل سرقہ, یعنی چوری کا فعل, فعل سرقہ کی کسی ایسی ہی نوعیت پر کیا جا سکتا ہے جس کے ارتکاب کو چوری اور جس کے مرتکب کو چور قرار دیا جا سکے. یعنی چور، یہ لفظ جب آپ اردو میں بھی صفت بولتے ہیں تو یہ سادہ لفظ نہیں رہتا. چنانچہ کوئی بچہ اگر اپنے باپ یا کوئی عورت اپنے شوہر کی جیب سے چند روپے اڑا لیتی ہے، یا کوئی شخص کسی کی بہت معمولی قدر و قیمت کی کوئی چیز چرا لے جاتا ہے، یا کسی کے باغ سے کچھ پھل یا کسی کے کھیت سے کچھ سبزیاں توڑ لیتا ہے، یا بغیر کسی حفاظت کے کسی جگہ ڈالا ہوا کوئی مال اچک لیتا ہے، یا آوارہ چرتی ہوئی کوئی گائے یا بھینس ہانک کر لے جاتا ہے، یا کسی اصرار اور مجبوری کی بنا پر اس فعل شنیع کا ارتکاب کرتا ہے، تو بے شک یہ سب ناشائستہ افعال ہیں اور ان پر اسے تادیب و تنبیہ بھی ہونی چاہیے. لیکن یہ وہ چوری نہیں ہے جس کا حکم ان آیات میں بیان ہوا ہے. یعنی یہ پہلے اصول میں بات سمجھ لیجیے. یعنی اصول کیا ہے کہ قرآن نے چوری کے فعل کے ارتکاب پہ سزا بیان نہیں کی، ہاتھ کاٹنے کی، چور کی سزا بیان کی. اب اس کا ہم ظاہرہ اطلاق کریں گے، یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جن کو ہم اس سے مستثنا کر دیں گے. آج کا فقیہ بھی کرے گا، عدالت بھی کرے گی، جج بھی کرے گا. اب یہ صورتحال اگر ہے اور اس میں اللہ کا پیغمبر بھی کوئی استثناء بیان کرتا ہے اسی اصول کے اوپر، تو اس کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے. چنانچہ آپ دیکھیے نا کہ مثال کے طور پر یہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کوئی یعنی آج کے زمانے میں آ کر اس طرح سنجیدہ نہیں رہا. مولانا سید ابو اللہ صاحب مزودی نے جو سورہ نور میں رجم کی بحث کی اور بڑا تفصیلی اس کے اوپر لکھا ہے، یعنی کوئی 24-25 صفحے تفہیم القرآن میں انہوں نے اس پہ لکھے ہیں. تو بحث انہوں نے یہاں سے اٹھائی ہے کہ بعض لوگ رجم کے معاملے میں تردد کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر قرآن مجید کی تشریح روایت سے نہ مانی جائے تو پھر تو ایک آدمی نے اگر کسی کا اکنی بھی چرا لی ہے تو اس پر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے. یعنی قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کی روح سے اکنی چرانے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا. یعنی یہ استثناء موجود ہے اس کے اندر، اور یہ اس لفظ کے استعمال کی وجہ سے موجود ہے. بالکل یہی اسلوب قرآن مجید نے الزانیت و الزانی میں استعمال کیا ہے. یعنی وہاں بھی آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ من زنا، یہ نہیں استعمال کیا، وہاں بھی یہی ہے. چنانچہ میں نے پھر حدود تعزیرات میں یہ لکھا ہے کہ یہ ان جرائم کی انتہائی سزائیں ہیں، یعنی جب جرم اپنی نوعیت میں آخری درجے میں ہو جائے اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہ رہے تب یہ سزا دی. اس لیے کہ اس میں قرآن نے صفت کے سیگے استعمال کیے. وہ فعل زنا کے ارتکاب پر سزا بیان نہیں کر رہا، وہ اصل میں زانی کی سزا بیان کر رہا. تو یہ صورتحال جو ہے یہ آگے ہم زیر بحث لائیں گے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استثناء بیان کیا جو لوگوں نے مثال کے طور پر پیش کیا، جس کا سید ابو اللہ صاحب مودودی بھی تذکرہ کرتے ہیں، میں نے نقل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد قرآن کے اسی مدعا کا بیان، یعنی جو مدعا میں نے واضح کر دیا کہ چونکہ صفت کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس لیے ظاہر ہے کہ اب کچھ استثناء ہوں گے. تو اپنے زمانے میں جو صورتیں پیش آتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یہ بتایا کہ بھئی جو لوگ امال مقرر کیے گئے ہیں، مختلف جگہوں پر سزائیں دے رہے ہیں یا جج مقرر کیے گئے ہیں، وہ ان چیزوں کا لحاظ رکھیں سزا دیتے ہوئے. وہ آپ نے بیان کی، یہ موطا میں روایت نقل ہوئی. حضور نے فرمایا لا قطع فی ثمر معلق ولا فی حریصۃ جبل فیضا آبا المرا اول جرین فلقت و فیم یبلغ سمن المجن. میوہ درخت پر لٹکتا ہو یا بکری پہاڑ پر چرتی ہو اور کوئی اسے چرا لے تو اس میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا. ہاں اگر میوہ کھلیان میں آ جائے اور بکری باڑے میں پہنچ جائے تو ہاتھ کاٹا جائے، بشرطے کہ اس کی قیمت ڈھال کی قیمت کے برابر ہو. اب ظاہر ہے کہ اس میں وہاں کے جو حالات ہیں، جو صورتحال ہے، جیسے وہاں عام طور پر کھیت ہوتے ہیں، باغ ہوتے ہیں. اب دیکھیں دیہاتی زندگی میں شاید آپ اس کا تصور نہ کر سکیں، یعنی آدمی بعض اوقات ایک کھیت کے کنارے جا رہا ہوتا ہے، ایک باغ کے کنارے جا رہا ہوتا ہے، جاتے جاتے ہاتھ مارا اور ایک مالٹا اٹھا لیا، ہاتھ کاٹ دیں گے. اس کے تادیب کریں، تنبیہ کریں، سزا بھی دیں بے شک، بھائی کیوں تم نے کسی کے باغ سے ہاتھ چھوڑا ہے. لیکن یہ اصل میں کوئی چور نہیں ہو گیا آدمی. یعنی لوگ جا رہے ہوتے ہیں کچی گندم، نہیں بارہ، میں جو دیہاتی آدمی ہوں جانتا ہوں اس بات کو، کچی گندم کے کھیت بڑی مزے کی ہوتی ہے. وہ لوگ جاتے ہیں اور اس طرح اس کو کھینچتے جاتے ہیں اور کھاتے جاتے ہیں. اچھا، آپ بھٹوں کے کھیت کے پاس سے گزر رہے ہیں، ہاتھ مارا اور کھینچ لیا. اچھا، اسی طریقے سے دیہاتی زندگی میں جو جانور ہوتے ہیں، تو اب یہ کہ بکری پھر رہی ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کبھی اس کے کھیت میں گھس گئی، کبھی اس کے کھیت میں گھس گئی، ایک آدمی اٹھا کے لے گیا. تادیب کی جائے گی، تنبیہ کی جائے گی، سزا بھی دی جا سکتی ہے، لیکن یہ اصل میں وہ چوری نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے آدمی، یہ ایک ناشائستہ اور غیر مہذب سی حرکت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اور آخر میں بھی یہ کہا کہ بھائی کوئی یعنی مقدار واقعی ہونی چاہیے جس میں سزا دی جائے, یہ نہیں کہ چند روپے بیگم صاحبہ نے شیروانی سے نکال لیے اور اگلے دن مقدمہ پیش ہوا ہوا اور ہاتھ کاٹ دیے جائے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں بھی دیکھ لیجئے شر و بیان کے حدود سے سر منہ کوئی انحراف نہیں ہوا. تو یہ جی یہ وہ عرب میں کافی قیمتی چیز ہوتی دال نجن. تو یہ جناب وہ چھ روایتیں ہیں جن کو عام طور پر قرآن مجید کے نسخ, اس کی تحدید و تخصیص یا اس کے مفہوم میں تغیر و تبدل کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے, اور اس سے لوگ یہ نتیجہ نکالتے رہے ہیں کہ قرآن میں سنت تغیر و تبدل کر سکتی ہے, تبدیلی کر سکتی ہے, یا وہ اس پر قاضی کی حیثیت سے کھڑی ہے. اور اس میں جو کچھ بھی یعنی اس فقیر نے خدمت انجام دی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کو کیسے دیکھنا چاہیے تھا, اس کے دیکھنے میں کیا غلطی ہوئی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ کہا مجھے جاتا ہے کہ یہ حدیث کے معاملے میں انکار کی روش اپنائے ہوئے ہیں, اور صورتحال یہ ہے کہ دیکھیے میں نے تمام روایات کو ان کی جگہ بٹھا دی, یعنی یہ حضرات تو انکار کر رہے تھے بہت سی چیزوں کا. میں نے آپ کو مثال دی نا, عبادہ بن سامد کی روایت نے قرآن کو منسوخ کر دیا اور روایت کو عمل نے منسوخ کر دیا, تو میں نے تو ہر چیز کو اس کی جگہ بٹھا دیا, یعنی کسی روایت کا کوئی انکار نہیں کیا, بتایا ہے کہ اس کا اصل مدعا کیا ہے, موضوع کیا ہے, اس میں بات کیا کہی گئی ہے, قرآن کی بات کیا ہے. تو اب آپ اس بحث کو بالکل ابتدا میں لے جا کر دیکھیے جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی. اس میں نے لکھا تھا کہ چوتھے سوال کا جواب یہ ہے, یہ صفحہ 36 سے شروع ہوئی تھی. چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے قرآن کے نسخ اور اس کی تحدید و تخصیص کا یہ مسئلہ محض سوء فہم اور قلت تدبر کا نتیجہ ہے. یعنی یا تو بات سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے, یا قرآن مجید پر حدیث پر پوری طرح غور نہیں کیا گیا کہ اصل میں کیا بات تھی. اگر یہ معاملہ صحیح طریقے سے کیا جاتا تو یہ مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا. یہ میری طرف سے ان چار اعتراضات کا جواب ہے. یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن میزان اور فرقان ہے, قرآن کہتا ہے کہ وہ میزان اور فرقان ہے, قرآن مجید پر کوئی چیز حکومت نہیں کر سکتی, اس کے مدعا میں کوئی چیز تبدیلی نہیں کر سکتی, تو اس کے اوپر جو اعتراضات ہو سکتے تھے ان کا میں نے جواب دے دیا. اس کے ساتھ ہی ہم اصول و آبادی میں زیادہ نازک بحثوں سے نکل گئے ہیں, یعنی اب چیزیں نسبتاً سادہ ہو گئی ہیں. وہ چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھنے میں اور جن کے عملی اطلاقات کو دیکھنے میں کچھ بڑی الجھن پیش نہیں آئے گی, بڑے بڑے مسئلے جن کے اندر الجھنیں موجود تھیں ان پر میں نے اپنا نقطہ نظر کر دیا. مجھے کبھی اس پہ اصرار نہیں ہوا کہ آپ تو اس کو مان لیں, یعنی میں جس زاویے سے دیکھتا ہوں میں نے بیان کر دیا. ممکن ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کو ذرا زیادہ بہتر زاویے سے دیکھے اور اس کی کوئی زیادہ بہتر صورت پیش کر سکے, اور اسی طریقے سے یہ بھی ممکن ہے کہ میرے استدلال کی غلطی کوئی شخص واضح کر دے, لیکن میں ان سب چیزوں کو اس طرح دیکھتا ہوں, اور جب اس طرح دیکھتا ہوں تو میرے نزدیک مسئلہ سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا. اب اس کے بعد اگلی فصل دیکھیے, ہم چار چیزوں کا اصول میں مطالعہ کر چکے ہیں, یعنی مبادی تدبر و قرآن میں چار چیزیں زیر بحث آ چکی ہیں. اب پانچویں چیز کا میں نے عنوان قائم کیا کتابم متشابہ, یہ قرآن نے خود اپنے بارے میں کہا ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ قرآن اپنا مدعا اتنی مختلف صورتوں اور گوناگوں پیرایوں میں بیان کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ خود اپنے اجمال کی تفصیل اور اپنے معجزانہ کلام کی ایسی شرح و تفصیل بن گیا ہے کہ دنیا کی دوسری کتابوں میں اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی. یعنی قرآن مجید میں مضامین تو چند ہیں, آخرت پر انذار کا مضمون ہے, اس کے نتیجے میں جو دینونت اللہ تعالیٰ دنیا میں برپا کرتے ہیں اس کا بیان ہے, آگے ہم اس کا مطالعہ کریں گے, جو پچھلی قوموں نے اس معاملے میں غلطیاں کی ہیں ان کے اوپر تبصرہ ہے, اور پھر اس کے بعد تطہیر اور تزکیے کے مضمون کے تحت شریعت کا بیان ہے. مضامین تو یہی ہوتے ہیں, لیکن ان مضامین کو قرآن مجید نے ایسا نہیں کیا کہ کسی ایک ہی انداز سے بیان کر دیا. جیسے علامہ اقبال کے مضامین چند ہیں لیکن وہ ان کو کونہ گو اسالیب سے بیان کرتے ہیں, تو قرآن مجید بھی اپنی بات کو مختلف اسالیب میں بیان کرتا ہے. اور ہر جگہ نیا پیرایا اختیار کر لیتا ہے، نیا انداز اختیار کر لیتا ہے. جب نیا پیرایا اور نیا انداز اختیار کرتا ہے تو ایک جگہ ایک بات اجمال میں ہوتی ہے، دوسری جگہ تفصیل کر دیتا ہے. ایک جگہ کسی چیز کا ایک پہلو نمایاں نہیں ہوتا، اس کو نمایاں کر دیتا ہے. اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب بن جاتا ہے کہ اس میں اگر ایک جگہ کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو خود قرآن ہی کے دوسرے مقامات سے وہ حل ہو جاتی ہے. یعنی یہ اصل میں اس اسلوب کی وجہ سے جو قرآن نے اختیار کیا ہے یہ صورت پیدا ہوئی ہے. چنانچہ اسی بنا پر اس نے یعنی قرآن نے اپنی تعریف کتاباً متشابہ کے الفاظ سے کی ہے. ارشاد فرمایا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً متشابہ مثانی، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی ہوئی اور صورتیں جوڑا جوڑا ہیں. یعنی یہ قرآن نے خود اپنا تعارف سورہ زمر میں کرایا ہے. یہ 39 سورہ ہے اور 23 نمبر آیت ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً متشابہ مثانی. ولقد صرفنا فی ھذا القرآن لیذکروا، اور اس مضمون کی دوسری آیات میں یہی حقیقت قرآن نے لفظ تصریف سے واضح کی ہے. یعنی یہی بات کہ وہ ملتے جلتے طریقے سے انہی مضامین کو بیان کرتا ہے، دہراتا ہے، گوناگو پیرایوں میں دہراتا ہے. وہ جو انیس نے کہا ہے نا کہ پھول کا مضمون تو 100 رنگ سے باندھوں، تو قرآن 1000 رنگ سے باندھتا ہے اسی مضمون کو. تو اس کو قرآن نے دوسری جگہ یہاں متشابہن کے لفظ سے ادا کیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی 41 آیت میں، یہ 17 سورہ ہے، اسے تصریف کے لفظ سے بیان کیا ہے. اس کے معنی گردش دینے کے ہیں. تصریف کا مطلب ہے گردش دینا. قرآن میں ہے تصریف الریاح، یعنی ایک ہی بات کو مختلف طریقوں اور بو قلموں اسلوبوں سے پیش کرنا. بو قلموں یعنی گوناگون، ادلتے بدلتے، مختلف، متنوع، نئے سے نئے اسالیب میں بیان کرتا ہے. اسی طرح فرمایا ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم اتاری گئیں، پھر حکیم و خبیر خداوند عالم کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی. یعنی پہلے ایجاز، جامعیت اور اختصار کا طریقہ اختیار کیا گیا. قرآن مجید میں آپ دیکھیں خاص طور پر جو چھوٹی صورتیں ہیں ان میں وہی مضمون ہوگا لیکن دو جملوں میں، تین جملوں میں، یعنی ایسے اسلوب میں قرآن بیان کرے گا کہ گویا ایک پورا کا پورا دریا تھا اس کو کوزے میں بند کر دیا. یعنی پہلے اعجاز، جامعیت اور اختصار کا طریقہ اختیار کیا گیا، پھر انہی گٹھے ہوئے جامع اور مختصر گویا دریا بکوزہ جملوں کی تفصیل کر دی گئی. یعنی وہ جملے ایسے تھے کہ گویا کوزے میں دریا بند ہے، تو قرآن نے اس کی تفصیل کی. استاد امام امین احسن اصلاحی قرآن کے اس وصف کی وضاحت پہ لکھتے ہیں، اگر آپ قرآن کی تلاوت کیجئے تو آپ محسوس کریں گے کہ ایک مضمون مختلف صورتوں میں بار بار سامنے آتا ہے. ایک مبتدی یعنی ابتدائی مطالعہ کرنے والا یہ دیکھ کر خیال کرتا ہے کہ یہ ایک ہی مضمون کی تکرار ہے، لیکن قرآن پر تدبر کرنے والے جانتے ہیں کہ قرآن تکرار محض سے بالکل پاک ہے. اس میں ایک بات جو بار بار آتی ہے تو بین ہی ایک ہی پیش و عقب اور ایک ہی قسم کے لواحے کو تضمنات کے ساتھ نہیں آتی. پیش و عقب یعنی اس کا سیاق، سباق، پس منظر، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے. لواحے کو تضمنات یعنی جس پہلو سے وہ بات چھڑ گئی ہے، اس کے اندر جو مضامین چھپے ہوئے ہیں، تو ایک ہی طریقے سے نہیں آتی، بلکہ ہر جگہ اس کے اطراف و جوانب اور اس کے تعلقات اور روابط بدلے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی ہر جگہ یہ معلوم ہوتا ہے وہی واقعہ ہے لیکن بالکل ایک دوسری جگہ پر رکھ دیتا ہے قرآن مجید اس کو. مقام کی مناسبت سے اس میں مناسب حال تبدیلیاں ہوتی ہیں، یعنی جیسے جیسے موقع بدلتا جاتا ہے تو اس کے اندر بڑی خوبصورت تبدیلیاں کرتے ہیں. وہ اصل میں عام ناظر جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو نوٹ نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی آپ تدبر کرتے ہیں تو نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرا پہلو ہے جس سے وہی بات بیان ہو رہی ہے. ایک مقام میں ایک پہلو مخفی ہوتا ہے، دوسرے مقام میں وہ واضح ہو جاتا ہے. ایک جگہ اس کا اصل رخ غیر معین ہوتا ہے، دوسرے سیاق و سباق میں وہ رخ بالکل معین ہو جاتا ہے. بلکہ میرا ذاتی تجربہ اور مدتوں کا تجربہ تو یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ایک آیت میں بالکل مبہم نظر آتا ہے، دوسری آیت میں وہ بالکل بے نقاب ہو جاتا ہے. اس کی بات بڑی خوبصورت مثال ہے قرآن مجید میں. یعنی یہ ہمارا عجز ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ ہم اس کو اس طرح نہیں سمجھ رہے ہوتے، قرآن دوسری جگہ جب اس کی تفصیل کرتا ہے تو بالکل کھول دیتا ہے اسے. اسی طرح ایک جگہ ایک بات کی دلیل سمجھ میں نہیں آتی، یعنی قرآن نے بات بیان کی اور استدلال کے پہلو کو اتنے اختصار سے اشارہ کر دیا کہ دلیل نہیں سمجھ میں آ رہی، لیکن دوسری جگہ وہ بالکل آفتاب کی طرح روشن نظر آتی ہے. قرآن کا یہ اسلوب ظاہر ہے کہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ اس کی ہر بات طالب کے ذہن نشین ہو جائے. یعنی اعلیٰ ادب جب تخلیق ہوتا ہے تو اس میں چند مضامین ہوتے ہیں جن کو ایک اعلیٰ درجے کا ادیب مختلف پہلوؤں سے بیان کرتا ہے. مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چند مضامین اچھی طرح, جیسے اقبال کا خودی کا مضمون ہے, جیسے اس کا سوسائٹی کے بارے میں بعض چیزوں کے لحاظ کو وہ چاہتا ہے کہ اس میں پیدا ہو, مسلمانوں کی عظمت رفتہ کے بارے میں اس کا ایک خاص مضمون ہے, اسی طرح مسلمانوں کے اندر بعض اپنے مقاصد کے لیے وہ ایک خاص نوعیت کا جوش اور ایمان اور ایزان پیدا کرنا چاہتا ہے. تو اس کے مضامین کے آپ فہرست بنا لیں, چار پانچ دس بنیں گے, لیکن وہ ان کو بیان اس طریقے سے کرتا ہے کہ مختلف جگہوں پر وہی مضامین اپنے پیش و عقب کے بدلے ہوئے لواحق اور تضمنات کے ساتھ آتے ہیں تو ذہن نشین ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ کرتا ہے وہ. شیکسپیئر میں اس کی بڑی عمدہ مثالیں ہیں اگر آپ اس کو پڑھیں. چنانچہ میں بطور, یہ مولانا کا بیان ہے, چنانچہ میں بطور تحذیث نعمت کے عرض کرتا ہوں کہ مجھ پر قرآن کی مشکلات جتنی خود قرآن سے واضح ہوئی ہیں دوسری کسی چیز سے بھی واضح نہیں ہوئی. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. یعنی اگر آپ قرآن پر تدبر کرتے رہیں تو وہ اصل میں ایسے کھولتا ہے اپنی باتوں کو کہ یعنی وہی حقیقتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں. اب یہ اسالیب جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں تو یہ ہم پر کوئی الہام نہیں ہوئے, یہ قرآن مجید میں یعنی برسوں تدبر کے بعد اس کی زبان کا ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے. اور وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ انہیں اجمالات کو کھولتا چلا جاتا ہے. تو پھر آپ بالکل ایزان کے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہاں یہی بات حد سے. یعنی ایسی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں اس میں کہ آدمی بالکل حیران رہ جاتا ہے. ابھی میں ان دنوں میں البیان کے جس حصے میں کر رہا تھا تو اب اس میں دیکھیے, کان الناس امتن واحدہ فبعث اللہ النبیین, لوگ ایک ہی طریقے پر تھے تو اللہ نے نبی بھیجے. اب یہ درمیان میں ایک جملہ حذف کیا ہے لیکن دوسرے مقام پہ اس کو واضح کر دیا ہے کہ اصل میں اختلافات ہوئے تو اللہ نے نبی بھیجے. تو آپ جب دوسری جگہ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس کو درمیان سے یہاں نکال دیا, اس لیے کہ وہ واضح اس معاملے میں. تو اسالیب بھی ایسے ہی سمجھ میں آتے ہیں. میر انیس نے کہا ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں. ممکن ہے خود ان کے اپنے کلام کے بارے میں یہ محض شاعرانہ مبالغہ آرائی ہو, لیکن قرآن کے باب میں یہ بات بالکل حق ہے. ایک ایک بات اتنے گوناگوں بو قلمو اسلوبوں سے سامنے آتی ہے کہ اگر آدمی ذہن سلیم رکھتا تو اس کو پکڑی لیتا ہے. یعنی ایک جگہ نہیں اگر سمجھ میں آ رہی تو دوسری جگہ سمجھ میں آ جائے گی. یہ دور حاضر میں امام حمید الدین فرائی کے بعد قرآن کے سب سے بڑے عارف کا بیان اور زندگی بھر کا تجربہ ہے. یہ دور حاضر میں امام حمید الدین فرائی کے بعد قرآن کے سب سے بڑے عارف کا بیان اور زندگی بھر کا تجربہ ہے. قرآن کا جو طالب علم بھی تدبر کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے گا, اس حقیقت کو اس کے ورق ورق پر سب پائے گا. چنانچہ اس روشنی میں بطور اصول ماننا چاہیے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن آپ اپنی تفسیر کرتا ہے. یعنی اس سے یہ اصول نکلتا ہے. یہ بات صرف قرآن کی تعلیمات, اس کے تاریخی اشارات اور اس کی تلمیحات یعنی جس میں واقعات کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں ہی کی حد تک صحیح نہیں ہے, بلکہ قرآن کا یہ عجیب معجزہ ہے کہ وہ اپنے الفاظ و اسالیب کی مشکلات کے حل کے لیے بھی اپنے اندر نظائر و شواہد کا ایک قیمتی ذخیرہ رکھتا ہے. یعنی الفاظ اور اسلوب میں ایک جگہ اجمال کی وجہ سے مشکل ہوگی, دوسری جگہ اس کو کھول دے گا. آپ وہ دیکھیے نا کہ کتنی مشکل پیدا ہو گئی تھی میراث کی آیت میں جب فوق اسنتین سے پہلے اس کو حذف کیا ہے, اور آخر میں جب جواب دیا ایک سوال کا تو اس میں ترتیب ایسی کر دی کہ وہی بات کھول گئی میں اندر. یعنی ان کو آپ جب سامنے رکھ کے پڑھیں گے تو حیرت انگیز طریقے سے خاص اسلوب کو قرآن نے بالکل متعین کر دیا. میں نے جب اس کو بیان کیا, اس اسلوب کو متعین کیا, اس سے نکالا اور لوگوں کے سامنے رکھا تو سلیم الطبع لوگوں نے تو ظاہر ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا کہ ایک بڑی مشکل زبان کی جو ہے وہ اس سے حل ہوتی ہے. لیکن جو لوگ نہیں اس پر غور کرنا چاہتے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, حدیث میں بیان ہوا ہے کہ دو کا حصہ یہ ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. استاد امام لکھتے ہیں یہاں تفصیل میں پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے, ورنہ ہم دکھاتے ہیں کہ کس طرح قرآن مجید عام بول چال کے اندر سے ایک معمولی لفظ اٹھا لیتا ہے اور اس کے معروف معنی سے کہیں زیادہ بلند معنی میں استعمال کرتا ہے. مثلا لفظ تقویٰ کو آپ دیکھیے, یعنی عربی زبان کا ایک عام لفظ تھا بچنے کے معنی میں, قرآن نے اس کو اٹھایا اور اتنے گوناگو اسالیب سے استعمال کیا کہ اب وہ ایک جہان معنی بن چکا ہے قرآن میں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں. اسی طرح لفظ احسان کو دیکھیے, ایک سادہ لفظ تھا کام کو اچھے طریقے سے کرنا, کتنے عجیب عجیب پہلوؤں سے قرآن نے اس کو اٹھایا ہے اور کتنی جامعیت اور کتنی معنویت اس کے اندر پیدا کر دی. یہاں تفصیل میں پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے, ورنہ ہم دکھاتے ہیں کہ کس طرح قرآن مجید عام بول چال کے اندر سے ایک معمولی لفظ اٹھا لیتا ہے اور اس کے معروف معنی سے کہیں زیادہ بلند معنی میں استعمال کرتا ہے, اور پھر اپنے طریقے استعمال کے تنوع سے یعنی استعمال کرنے میں جو تنوع پیدا کرتا ہے, یہاں ایک پہلو سے وہاں دوسرے پہلو سے, پھر اپنے طریقے استعمال کے تنوع سے اس کے لیے ایسا مخصوص ماحول پیدا کر لیتا ہے کہ لسان العرب اور سیاہ جوہری کی رہنمائی, یہ دو عربی زبان کے بہت مشہور لغت ہیں, ان کا ذکر پیچھے آ چکا ہے زبان کی بحث میں, لسان العرب اور سیاہ جوہری کی رہنمائی کے بغیر قرآن کا ایک طالب علم اس لفظ کے پورے مالہو اور مال ہے کو اس طرح سمجھ لیتا ہے, مالہو اور مال ہے جو اس کے لیے ہے, جو اس پر ہے, یہ محاورہ ہے زبان کا, یعنی اس کے متعلقات کو اس طرح سمجھ لیتا ہے کہ کوئی چیز بھی اس کے یقین کو جھٹلا نہیں سکتی. مفرد الفاظ کے علاوہ, یعنی جو ایک ایک لفظ ہے, مفرد الفاظ کے علاوہ اسالیب کلام یعنی کلام کے جو انداز ہیں اور نحوی تالیف گرامر کی جو تھا نحوی تالیف گرامر کی کنسٹرکشن جس سے واضح کی جاتی ہے کہ باب میں بھی قرآن مجید کا یہی حال ہے, ارباب نحو یعنی گرامیرین فن نحو کے ماہرین قرآن مجید کی جن ترکیبوں میں نہایت الجھے ہیں اور کسی طرح ان کو نہیں سلجھا سکے ہیں, خود قرآن مجید میں ان کی مثالیں ڈھونڈیے تو ایک سے زیادہ مل جائیں گی, اور پیش و عقب یعنی آگے پیچھے کہ ایسے دلائل و قرائن کے ساتھ مل جائیں گی کہ ان کے بارے میں ہمارے اطمینان کو کوئی چیز مجروح نہیں کر سکتی, یعنی یہ قرآن مجید کا ایک خاص پہلو ہے. یہ بہت سادہ بحث ہے, یعنی خلاصہ اس کا صرف یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسا اسلوب اختیار کیا گیا ہے چیزوں کو بیان کرنے کا, اور اس پیرایہ بیان میں وہ آئی ہیں کہ قرآن مجید اپنے اندر اپنے مضامین کے بھی نظائر رکھتا ہے اور اپنی زبان کے بھی نظائر رکھتا ہے, یعنی اس لیے یہ اصول بالکل درست ہے, یہ قدیم اصول ہے, القرآن یفسر بعض بعضا یعنی قرآن آپ اپنی تفسیر کرتا ہے, تو یہ ایک اصول ہے جو اس کے اندر سے نکلتا ہے. اب جناب پانچ منٹ شاید باقی ہیں, تین منٹ باقی ہیں, اس لیے اسی پر جو کوئی سوالات ہیں کر لیجئے. جی جی جی
جناب ذرا سوال, سورہ زمر کی جو آیت آپ نے درج کیا ہے اس کا جب ترجمہ کیا ہے تو ایک جگہ آپ نے محذوف کھولا ہے آیتیں اور دوسری جگہ سورتیں, اس کا کیا قرینہ ہے؟ آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور سورتیں جوڑا جوڑا ہیں,
یعنی اصل جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ کتاب متشابہ ہے اور مثانی ہے, اصل الفاظ یہ ہیں. اب متشابہ کا تعلق تو ظاہر ہے کہ اسی سے ہوگا کہ مضامین اس کے ملتے جلتے ہیں, اور یہ کوئی سورہ کے ملنے جلنے کا بیان نہیں ہے. اور مثانی جو ہے وہ اگر آپ میری تعویل کو قبول کر لیں, ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ اس سے مختلف تعویل کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے جوڑے جوڑے, تو اس کا اطلاق اصل میں اسی پر ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں صفتیں استعمال کی ہیں نا, متشابہ مثانی, ایک کا اطلاق عمومی کلام پر ہو رہا ہے اور دوسرے کا سورہ کے اوپر ہو رہا ہے, تو اس کو میں نے کھول دیا.
سر اس میں جنرلی آپ کافی کیئر کرتے ہیں جی, کہ جو کھولتے ہیں اس کو بریکٹس میں لکھتے ہیں, تو یہاں پہ نہ لکھنے کی کیا وجہ ہے جی؟ کیا یہ بریکٹس میں نہیں ہونا چاہیے دونوں جو آپ نے موصوف کھول دیے جی؟
میں نہ تو موصوف کی صفت نکالوں تو اسے کبھی بریکٹ میں لکھتا ہوں, اس لیے کہ وہ زبان کا ناگزیر تقاضا ہے, اطلاق ہی نہیں واضح ہوتا. اور اسی طریقے سے اگر اضافت کے پہلو کو کھولوں تو اس کو بھی نہیں بیان کرتا عام طور, لیکن اس کو آپ حجت نہ بنائیے, اس کی وجہ سے کہ میں بیان میں ترجمہ جب کرتا ہوں تو بالکل مختلف طریقے سے کرتا ہوں. جی ہاں, تو آپ اپنے موقف کے حق میں تقریر کرنا پسند کریں گے؟
یہ تو اسی وقت واپس لے لیا تھا.
نہیں جی, وہ میں نے اسی وقت واپس نہیں لیا تھا, وہ تو میں آپ سے بھی دو تین دن ڈسکس کرتا رہا ہوں, واپس میں نے آج بھی نہیں لیا. وہ کچھ ایسی یعنی ایکسپلینیشن اس کی ایسی مل رہی ہے, سامنے آتی ہے کہ وہ جس کی وجہ سے کوئی وجہ بنتی ہے اس کی,
مطلب یہ آپ متردد ہو چکے ہیں آپ؟
ہاں جی, یعنی اس پہ
میرے پاس یہ تشریف لائے تھے, میں بیان کیا تھا. تو اصل میں میرا مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزوں کے بارے میں اگر آپ مجھ سے ویسے ہی سوال کر لیں نا کہیں کھڑے ہوئے, تو مجھ سے زیادہ احمق آدمی کوئی نہیں ہوتا اس میں. ایک رشتے یہ میری گرفت میں نہیں آتے, یعنی بعض اوقات میں وہاں درس کے لیے زیادہ تر لوگ روک کے پوچھ لیتے جی کہ وہ پھوپھی کے بھائی کی چاچے کی بیوی کا اس سے نکاح ہو رہا ہے جائز ہے, میری گرفت ہی میں نہیں آتا کیا چیز ہوئی ہے, یعنی وہ میں اس کو پکڑ نہیں سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پانچ سات آٹھ رقمیں جو ہیں ان میں جمع تفریق کرا دیں تو میں اس میں بالکل. تو انہوں نے مجھ سے پچھلے لیکچر کے بعد فوراً ہی یہ اعتراض کر دیا, تو میں نے کہا بھی اس وقت تو میری گرفتی میں نہیں آ رہا, یعنی یہ کیا چیز ہے. تو اس کے بعد میں نے کچھ گزارشات کی تھی کہ ان چیزوں پہ آپ غور کر لیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے کچھ افاقہ ہوا. انہوں نے جو اصل میں جس جگہ سے یہ الجھن میں تھے,
میں ابھی کوئی رائے نہیں دے رہا, میں چاہتا ہوں کہ اچھی بات ہے ایک سوال اٹھا دیا گیا ہے, ہم لوگ بھی غور
کیجیے. میری جو ہے میں بلکہ اس میں رہنمائی بھی چاہتا ہوں کہ جو وجہ بنتی ہے اس میں تردد پیدا ہونے کی وہ یہ ہے کہ رضاعت جو ہے وہ اصل میں پریگنینسی کے بغیر ممکن نہیں ہے, اس وجہ سے اٹ ہیز ٹو بی ریلیٹڈ ود دی ہسبینڈ ایز ویل.
اسی وجہ سے وہ آپ اس کا ترجمہ کرنا ممکن نہیں کہ اس کو اصل میں جو بیان کرتے ہیں نا فقاہت لبن الفحل کہتے ہیں.
جی جی,
اس کی وجہ بھی یہی ہے. اور وہ میں نے روایت کی طرف بھی ان کو توجہ دلائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک صاحب تشریف لائے, سیدہ عائشہ نے جب حجاب جو ازواج مطہرات کے لیے حجاب ہے اس کی آیات آ چکی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں داخلے کی اجازت نہیں دوں گی گھر میں. تو آپ نے فرمایا کہ انما مکھ, یہ تو تمہارے رضائی چچا ہیں. تو انہوں نے کہا انما امرأۃ ارضعت, وہ عورت تھی جس نے مجھے دودھ پلایا تھا, یعنی اس کا کیا تعلق ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں یہ تمہارے چچا ہیں. اچھا, ان کے جو اشکال کی وجہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا, یعنی اس روایت سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا, غور کریں گے ہم اس کے اوپر. یہ تو ایسے ہی میں نے توجہ دلائی تھی ان کو. ان کے ذہن میں جو اشکال ہے وہ یہاں سے ہے کہ مثلا ایک عورت نے شادی کی ایک شخص سے, اس کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی, وہ اس سے بیٹا یا بیٹی لے کے آئی ہے. تو اب جب اس نے دوسرے شوہر سے شادی کی تو یہ آدمی جو ہے یہ ایک طرح کا کیا باپ بن گیا ہے ایک, اور دوسرا یہ کہ اس کی تو بات قرآن نے بیان کر دی ہے کہ اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی اب اس لڑکی کے ساتھ جو پیچھے سے لائی ہے, یعنی عورت پیچھے سے لائی ہے لیکن اب جس آدمی سے اس نے شادی کی ہے اس کے ساتھ اس لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی, یہ تو بیان کر دی ہے. لیکن کیا اس کے مثلا چچا کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی؟ تو بالکل بات واضح ہے کہ ہو سکتی ہے, یعنی وہاں یہ واضح ہے بالکل. تو یہ ہے اشکال ان کا کہ بھائی یہاں پھر کیوں آگے بڑھ جاتی ہے بات, عورت تک رہے تو ٹھیک ہے لیکن مرد تک میں نے بھی بڑھا دی ہوئی ہے, بظاہر روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے بھی بڑھا دی, تو وجہ کیا ہے؟ ایک بات پہ آپ غور کیجئے کہ یہ بیٹی ہے وہ ربیبہ ہے, یہ ایک مزید نہیں یہ بیٹی ہو گئی, یعنی یہ بیٹی ہو گئی ہے. رضاعت قرآن یہ کہتا ہے کہ رضاعت سے اولاد ہو گئی ہے.
نہیں وہ عورت کی کہتا ہے نا جی, وہ مرد کی تو نہیں کہتا. اصل میں قرآن جس بارے میں بالکل واضح ہے.
نہیں نہیں میں ابھی تو جواب ہی نہیں دے رہا, میں یہ کہتا ہوں ایک فرق سمجھ لیجئے کہ جو مثال آپ لائے ہیں وہ اصل میں اس سے کوئی رشتہ پیدا ہی نہیں ہوا.
نہیں سر وہ
یعنی رضاعت کا تعلق تو رشتہ پیدا کرتا ہے نا
جی.
مرد کے لیے پیدا کرتا ہے نہیں, اس پر تو ہم بحث کریں گے.
ہاں جی ہاں جی,
یہ میں نہیں جواب دے رہا اس کا. رضاعت کا تعلق رشتہ پیدا کرتا ہے, اور جو مثال آپ کے ذہن میں الجھن پیدا کر رہی ہے اس میں رشتہ باپ اور بیٹی کا نہیں ہوتا. یعنی جو عورت پیچھے سے لائی ہے کسی بیٹے یا بیٹی کو, یہ نئے شوہر کی بیٹی یا بیٹا نہیں بن گیا, یہ باپ نہیں بنا. قرآن نے اس کے لیے ابنا کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا, بنا کا ربیبہ ہے یہ, نکاح اس کا حرام قرار دیا ہے کیونکہ اس کی اب عورت کے ساتھ نکاح کر لیا گیا. وہ ربائب و کملتی فی حجورکم, اور اس پر بھی شرط لگائی ہے یہ کہ اگر بیوی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تب نکاح حرام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا طلاق نکاح. تو ایک پہلو یہ بھی غور کرنے کا. اب آپ بھی غور کرتے رہے, آپ لوگ بھی غور کرتے رہے, میری سمجھ میں تو ابھی تک بھی رشتہ نہیں آیا. تو بس جناب ان شاء اللہ اگلے جمعے کو ملاقات ہوگی.